الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اور کچھ کرنا نہیں، ہاتھ نہیں لگانا، چپ چاپ بس رہو. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. چونکہ اشہر حج ہے، اور حج تو اپنے مقام اور مرتبے کے ساتھ دیار عرب میں ادا کیا جاتا ہے، اسلامی عقیدے کے مطابق اسلام کا پانچواں رکن ہے، اور اسلامی بارہویں مہینے میں ادا کیا جاتا ہے. ذی‌الحجہ یہ بارہواں مہینہ ہے، اور یہ جو ذی‌قعد ہے یہ گیارہواں ہے. اس سے پہلے جو گزرا ہے شوال، وہ دسواں تھا. شوال، ذی‌قعد و ذی‌الحجہ، ان کو اشہر حج کہا ہے. الحج جو اشہر و معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، اور وہ تین ہے، شوال، ذی‌قعد اور ذی‌الحجہ. حج تو چند دن کا نام ہے. آٹھ ذی‌الحجہ کو احرام باندھا جائے، خواہ وہ افراد کا ہو صرف حج کا، یا تمتع کا ہو صرف عمرے کا، اور عمرہ کر کے اس پر حج کا احرام باندھا جائے. علماء کہتے ہیں افضل یہ ہے کہ عمرہ چند دن پہلے کر لیں. ویسے بھی یہ جو تین مہینے ہیں، شوال، ذی‌قعد، اگر اس میں کسی نے عمرہ کیا ہو تو بھی وہ حج تمتع ہی کرے گا، یعنی وہ حج افراد نہیں کر سکے گا، اب اس کا حج تمتع ہوگا. افراد کا معنی ہے اکیلا، اکھیرا، یعنی اس شخص نے اشہر حج میں عمرہ نہیں کیا ہے اور یہ صرف حج کرنے آیا ہے. بہت سارے ائمہ کیا یہ افضل ہے، خاص کر امام مالک کے نزدیک. اور تمتع کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حج سے پہلے عمرے کا فائدہ اٹھایا ہے، شوال یا ذی‌قعد میں اس نے عمرہ کیا ہے. جب آٹھ ذی‌الحجہ آ جائے گا، جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، تو پھر سب حجیان، مفرد و متمتع، ایک تیسرا بھی ہے قارن، جو امام اعظم کے نزدیک سب سے افضل ہے. اور قارن کا معنی ہے حج اور عمرہ ملانے والا، اس کے دو احرام ہوتے ہیں، غلطی پر بھی دو دو دم آئیں گے، ایک جنایت عمرہ ہے، ایک جنایت حج ہے. عمرہ کر لیتا ہے وہ، اور وہ حلال نہیں ہوتا، سر کے بال نہیں کاٹ سکتا، نہ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے، اور نہ ناخن و بال لے سکتا ہے، نہ خوشبو لگا سکتا ہے، کیونکہ حج کا احرام پہلے سے چڑھا ہوا ہے. ایک احرام سے نکل گیا لیکن دوسرا احرام موجود ہے. یہ دس ذی‌الحجہ کو جب جمرہ عقبہ بڑے شیطان کی رمی کر لے تو حلال ہوگا، اس سے پہلے پہلے حاجی قارن حلال نہیں ہو سکتا. حاجی مفرد بھی حلال نہیں ہوگا کیونکہ وہ احرام حج باندھ کے آیا ہے. جیسے آخری فلائٹوں میں جو لوگ جا رہے ہیں تو ان کو سہولت ہے نا کہ وہ حج قران کر لے. حج قران کا مطلب یہ ہے کہ گھر سے یا اپنے ملک سے یا ایئرپورٹ سے الغرض پاکستان ہندوستان اور ترکیہ کا اور یمن کا جو یہ میقات ہے یا لم ہوائی جہاز میں اعلان ہوتا ہے کہ میقات آنے میں آدھا گھنٹہ ہے, اس سے پہلے پہلے احرام باندھ دیں. احرام حج کا ہو یا عمرے کا ہو میقات سے باندھا جائے گا یا اس سے پہلے. میقات یہ تمام ملک جو اس طرف ہے ان کے راستے میں مقرر کیے گئے ہیں. جیسے اہل عراق کے لیے ذات العرق ہے اور نجد کے لیے قرن المنازل ہے, مدینہ سے آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ ہے. چھ سمت ہے دنیا کے, اطراف چار ہے لیکن سہولت کے لیے چھ کر دیے, اور چھ کے چھ اطراف سے آنے والے ایک جگہ آ کر کے ان کو کہتے کہ رک جاؤ یہاں, اور یہاں سے اپنے رب کے دربار کے احترام کا احرام باندھو. یہ کپڑے اتارو, سلے ہوئے کپڑے, ان سلے کپڑوں میں لپٹ جاؤ, دو رکعت پڑھ لو اور پھر تلبیہ پڑھ لو, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حدیث شریف میں, بخاری شریف اور صحیح مسلم میں, کہ جبریل نے آ کر کے مجھے بتایا کہ آپ کی امت پوری دنیا میں ہوگی. ان کو بہت پہلے سے احرام باندھنے کی بھی اجازت ہے, مشکل ہے, لیکن کچھ جگہ حرم کے سیدھ میں ہم متعین کرتے ہیں. ان جگہوں سے کوئی شخص جو کعبہ زیارت کے لیے آتا ہو بغیر احرام باندھے آگے نہیں بڑھے گا. امام اعظم کے نزدیک کسی بھی نیت اور عزم کا آدمی ہو, نوکر ہو, ملازم ہو, یہاں تک کہ حرام کا جو ساکنین ہے, باشندے, وہ بھی جب باہر نکلے وہ واپس آئے تو میقات سے احرام باندھ گیا ہے. اور اماموں کے ہاں ملازمین کے لیے اور اندر رہنے والوں کے لیے بار بار آتے جاتے بہت دقت ہے کہ وہ ہر دفعہ احرام باندھے اور وہاں جا کے پھر عمرہ کرے. عمرہ اگرچہ دو گھنٹے میں ہوتا ہے لیکن بہرحال مشقت ہے. تو ان ائمہ کے کہنے پر بعض لوگوں نے کچھ فتویٰ دیا ہے, اور وہ یہ ملازمین جو ہوتے ہیں یہ ہوائی جہاز والے, اور یہ وہاں جدہ اتر کے حکم تو یہ ہے کہ یہ عمرہ کر لے, عمرہ نہیں کرتے ایسے زیارت کے لیے چلے جاتے. یہ عام مسجد تھوڑی ہے کہ آپ زیارت کرتے. میں نے ایک پرسر سے کہا, میں نے کہا اپنے کسی مذہبی شخص سے پتہ کرو کہ احرام باندھے بغیر جو آگے بڑھتا ہے وہ مجرم ہوتا ہے, اور اس جرم کا اس کو دم دینا ہوتا ہے, کفارہ دینا ہوتا ہے. تو تم دم دے رہے ہو جو بغیر احرام کے آگے بڑھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, میں تو دم نہیں دیتا ہوں, زیارت. میں نے کہا زیارت نہیں ہے, یہ کعبے کی توہین کر رہا ہو, بے احترامی کرتے ہو. عبادات اپنی طرف سے کوئی نہیں کر سکتا. شارع علیہ السلام نے جس طرح کہا ہے اس طرح عبادت ہے. ہمارے فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک آدمی میقات سے آگے بڑھا, اس کو اندازہ ہو گیا کہ میقات سے میں بغیر حرام کے آیا ہوں, تو فعلیہ یرجع, واپس چلا جائے اور وہاں سے احرام باندھ کے, اس کی بھی اجازت ہے کہ واپس چلا جائے. اس زمانے میں تو کوئی واپس نہیں ہو سکتا, ہوائی جہازوں کا اور گاڑیوں کا سفر ہے اور بہت مشکلات ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ تجاوز عن المیقات میں دم دے دے. میقات سے جو کوئی بغیر احرام کے گزر گیا تو پھر تفصیل فقہی آتی ہے، کیونکہ دو میقات آگے اور آ رہا ہے. جدہ میقات و اہل مکہ، جدہ بھی مکے والوں کا میقات ہے اور جدہ میں ہم اترتے ہیں. حضرت الاستاذ محدث العالم حضرت بنوری کی رائے اس طرح تھی کہ پاکستان کے لوگ جدہ سے باندھ سکتے ہیں. جواہر الفقہ میں مولانا کی رائے موجود ہے، اور علماء دین نے کہا، مفتی عمر شفیع نے اور مفتی محمود نے، کہ نہیں، پاکستان، ہندوستان، افغانستان، ترکیہ یا یمن وغیرہ کے لوگ جب میقات یا لملم سے بغیر احرام باندھے آگے بڑھے اور واپس ہونے کی کوئی صورت نہ ہو، اور نصف دن یا اس کے قریب قریب اس طرح رہے بغیر احرام باندھے، تو دم دیں گے. دم سے مراد یہ کہ بکرا یا مینڈا یا گائے، اونٹ، بھینس وغیرہ کا ساتواں حصہ فقراء و مساکین کے نام خیرات کرے. اور یہ دم جو ہے، یعنی قربانی وہاں کی جو جنایت اور جرم کی وجہ سے لازم ہوئی ہے، بالغ الکعبہ، یہ کعبہ پہنچانی ہے، کہیں اور نہیں ہو سکتی. ابھی ایک ہمارے منصور بھائی سے یہ بات ہو رہی تھی کہ بعض صورتوں میں ہمارے جو ڈرائیور ہیں، دوست احباب ہیں، وہ مدینہ منورہ کے ہوتے ہیں، ان کو ہم دم دیتے ہیں کہ یہ آپ دو بکرے، تین مینڈے، لیکن وہ اتنی مشقت نہیں کرتے کہ مکہ میں کاٹے، ذبح کرے اور پھر گوشت مدینہ لے جائے. ان کو سہولت اس میں ہے کہ مدینہ منورہ میں جانور خریدے، وہیں کر لے، اور اس سے دم ہوگا نہیں، کیونکہ مدینہ منورہ کعبہ نہیں ہے. اور اس کے لیے قرآن کی آیت موجود ہے کہ حدی ام بالغ الکعبہ، یہ نیاز کعبہ ہے اور کعبہ ہی میں کٹے گا، حدود کعبہ دور تک ہے، مکہ سارا اس میں شامل ہے. مکہ کے تمام ہوٹل، گلیاں، بازار، راستے، یہ سب حرام ہے. میقات کے اندر جو جگہ ہے اس کو داخل حرم کہتے ہیں، داخلی میقات. اور پھر ایک حد آتا ہے اور اس حد کے اندر حرم ہے. تنعیم باہر ہے حرم سے، جدہ باہر ہے، جیرانہ باہر ہے، طائف باہر ہے، حوالی باہر ہے. باہر کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں نکل کر عمرے کا احرام باندھ کے اندر آ سکتے ہیں. عمرہ حرم میں ہوتا ہے تو احرام باہر سے ہوگا، اور حج باہر ہوتا ہے، عرفات، مزدلفہ، منا میں، تو احرام حرم سے باندھ سکتے ہیں. یہ نقطہ ہے اس میں. یہ جو دم ہے، کچھ اختیاری دم ہے. اختیاری دم کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں نے ویزے لگوائے ہیں، وزٹ ویزے یا بزنس ویزے، اس پر اعتراض یہ ہے کہ احرام نہ باندھے. اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ غیر صالح للحج والعمرہ، اس ویزے سے حج یا عمرہ نہ کرے. اب وہ احرام دیکھ کے خفا ہوتے کہ آپ وعدہ خلافی کرتے، حرام آئے، ہم نے آپ کو تاشیر دی ہے اور وہ اس کے لیے تھوڑی دی ہے. ان کی وہ نظم اتنی شدید ہو گئی کہ ہمارے جن علماء نے اقامے لیے تھے، ہمارے علماء دین کے اقامے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب چاہے حرم جائیں، عبادت کریں، عمرہ کریں، حج کریں. انہوں نے کہا نہیں، نہیں کر سکتے آپ اس اقامے پر کاروبار کریں، ہمیں ریال لے پیسوں کے تو بہت شوقین ہیں نا, بہت دنیا شوقین ہے, لیکن عرب بہت دیوانے ہیں پیسوں کے لیے. تو جتنے علماء تھے ہمارے تقریباً انہوں نے اس سختی کی وجہ سے اقامے واپس کر لی کہ بھائی ہمیں عمرہ اور حج کرنے ہی نہیں دے رہے, ہم کیا, ہم تجارت کے لیے تو یہاں نہیں آتے. الحمدللہ دال روٹی ہمیں پاکستان میں عزت سے ملتی ہے, اللہ پاکستان دشمنوں سے بچائے اور ہمیشہ باغ و بہار رکھے اور روبہ ترقی رکھے, تو جنت نظیر ہے الحمدللہ. میرے شروع سے رائے تھی, آج سے 30 سال پہلے ایک بزرگ نے مجھے پیشکش کی تھی کہ میں آپ کو اقامت دلاتا ہوں. میں نے کہا جب ہم کہیں وہ ہمیں حج کا, جب ہم کہیں عمرے کا ویزا دیتے, حاجت کیا ہے, پھر میں آپ کے لیے گفٹ لاؤں گا, پھر میں آپ کو پالوں گا, آپ کو راضی رہ... میں یہ کام نہیں ہوگا, ایک رب کو راضی کرنا بہت. میں نے کفیلوں کو دیکھا ہے جو اپنے مقفول کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ بہت ظالمانہ سلوک ہے. دعا میں کہنا چاہیے کہ یا اللہ عربوں کی ملازمت سے بچائے اور عربوں کے نیچے رہنے سے اور اس عذاب سے مجھے بچائے, بہت ذلت کی زندگی دے دو. وفی هذا القدر کفایۃ لمن له عقل سلیم و شعور تام. تو کچھ دم اختیاری ہے, جیسے ویزا دیا ہے 5-6 مہینے کا, اس میں حج آ رہا ہے. حج ہمارے دوستوں نے کہا جدے میں کہ آپ کے لیے اجازت لی ہم نے, یہ ٹپا لگ جائے گا کہ شیخ حج کرے گا بما احباب کے. لیکن اگر اس قسم کا ویزا کسی کا ہو کہ ان کے قانون کے مطابق اس میں حج یا عمرہ نہیں ہے, تو ان کی اطاعت کرنا بہتر ہے. لیکن اگر کسی پر حج اور عمرے کا شوق غالب ہو تو وہ احرام نہ باندھے. جدہ یا ریاض یا دمام یا مدینہ منورہ اتر جائے اور وہاں حرم شریف پہنچنے کی کوشش کرے, وہ طریقہ میں ممبر سے نہیں بتا سکتا. وہاں پہنچ کے ٹائم دیکھ لے کہ جدے سے یہاں تک کتنا وقت ہوا, 2-4 گھنٹے میں پہنچتا ہے آدمی, تو تنیم سے احرام باندھ کے آئے, کوئی دم وم نہیں ہے کیونکہ وقت کم ہے, آدھے دن سے بھی کم ہے. جب آدھا دن یا اس سے زیادہ وقت گزرے بغیر احرام کے تو دم آئے گا. یہ تو چند گھنٹے ہوتے ہیں, وہاں سے نکل کے سیدھا تنیم سے ہوتے ہوئے آئے اور تنیم میں 2 رکعت پڑھ کر کے احرام باندھے بغیر دم کے. انت حاج وانت معتمر بفضل اللہ و توفیقی. وہی پر دیوال غنے رہا تھا مگدا اور دا شرمخان و لارے چا بن کڑی دینا دا سے نہ نو دا سے صحیح. الحمدللہ اللہ تعالی فقہا کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ان کو جنت الفردوس کے مواقع و مواتن نصیب کرے. انہوں نے تمام گرانیوں کو پٹاخ کے رکھا. لا الہ الا اللہ. بعض صورت ایسی ہوتی ہے جیسے حج میں, کوئی بھی حج ہو, افراد ہو, تمتع ہو, قران ہو, جمرہ عقبہ 10 تاریخ کو عرفات اور مزدلفہ سے واپس آ کے جو صبح صبح شیطان بزرگ کی رمی کی جاتی, اس کو کنکر مارے جاتے, تو حاجی کبھی کبھی کمزور ہوتا ہے, خفقان قلب بھی عذر ہے. استاد گرامی قدر فقیہ ملت مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی ولی حسن نے مجھے کہا تھا کہ جن لوگوں کا دل دھڑکتا ہے, کمزور ہے, ان کو اجازت دو کہ وہ نہ کرے رمی, چھوڑ دے رمی, اور وہ اس کے بدلے میں ایک دم دے دے. اسی طرح بوڑھی عورتیں ہوتی ہے اور بوڑھی کے جوان بھی پٹتی ہے وہاں, اور عورتوں کے لیے انہوں نے اجازت دی ہے کہ آپ رات کو آئے. اور فقہا بھی کہتے ہیں کہ مرد کے لیے دن میں رمی ہے, لیکن خواتین کی وجہ سے یا بوڑھے بیماروں کی وجہ سے رات کو بھی رمی کر سکتے ہیں. سہولتیں تو فقہا نے اپنی جگہ بہت رکھی. کوئی کسی کو وکیل بنائے کہ بھئی میری طرف سے آپ جا ہی رہے ہیں, طاقت توانائی ہے, میری طرف سے بھی سات کنکریاں, وہ پہلے اپنی مارے پھر آپ کی طرف سے ماں, بس بری ہو گئے ہو گئے. اس مسئلے کو فقہا بہت شدت سے بیان کرتے ہماری کتابوں میں, لیکن انہوں نے ہمارے زمانے کے رمی کے اندر لاشوں کو نہیں دیکھا ہے. ایسی پڑی رہتی ہے جیسے تلے پر بلاک پڑے ہوتے ایک دوسرے کے اوپر, ایسے یہ دیکھ لیتے تو رمی کو ساکت کر دیتے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن انہوں نے گنجائش اتنی چھوڑی ہے کہ اگر عقل سلیم سے کام لیا جائے اور فقہ کا صحیح استعمال کیا جائے تو غم چٹ جائے گا, احکام ادا ہو جائیں گے, گناہگار نہیں ہوگا, ثواب میں کمی نہیں آئے گی. مثلا ابھی میرے ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ میرے ساتھ تو گھر والی بھی ہے, بیٹی بھی ہے, تو میں نے کہا آپ تینوں دن کی رمی چھوڑ دیں. آخر میں تینوں دن کے رمی چھوڑنے والے کے ذمہ ایک ایک دم آئے گا, اور اگر آپ نے پہلے دن دے دیے تو دوسرے دن تیسرے کا علیحدہ ہوگا. دس ذی الحج, گیارہ اور بارہ. دس ذی الحج کی صبح صرف جم رہا قبر, بڑے شیطان کی رمی ہے جو کائنات میں لوگوں کو لڑاتا ہے اور غلط نعرے لگواتا ہے. اور اس کے بعد گیارہویں ذی الحجہ کو ظہر کے بعد اور تینوں شیطانوں کی رمی ہے, اور بارہ ذی الحجہ کو بھی ظہر کے بعد, صبح صبح نہیں, دو دن گیارہ اور بارہ کو ظہر کے بعد ہے. اگر کوئی رات کو وہی رہا سہولت کے لیے, تیرہویں تاریخ کو رات گزاری, صبح صادق داخل ہو گئے تو سورج نکلنے کے ساتھ کر سکتا ہے, تیرہویں کو پھر سہولت ہے دسویں کی طرح. اگر کسی شخص کو اپنی صحت کی وجہ سے یا بوڑھے حجاج کی وجہ سے یا خواتین کی کمزوری, اور ظاہر ہے صنف نازک ہے وہ, انہیں اتنے ریلے ٹیلوں میں کیا ڈالا جائے گا, تو تین دن کے بعد فی فرد ایک ہی دم دے دے. دم کون سا مشکل کام ہے بابا, سل پلالی پورے ہو جائے وپے دے بنگڑو, ارنگ دا خود رخشا بھی خوکاگی دے سڑو. عام دنوں میں وہاں پر 100 روپے کا بکرا ملتا ہے یا مینڈا, حج میں 200 کا ہوگا کیونکہ رش ہوتا ہے. تو اتنی بڑی پیٹ پٹائی سے آدمی بچتا ہے, دکے کھانے سے بچتا ہے. وہ ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ کسی باہر آئرلینڈ سے یا نیوزی لینڈ سے کوئی جماعت آئی تھی نوجوانوں کی, تبلیغ جماعت ہے, نوجوان تھے, حج کرنے مل کے آئے. میں وہاں موجود تھا میزانہ کے پاس, میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ ہمیں مشکل حج بتائے, ہم مستنڈے ہیں, ہمیں کوئی تکلیف تو نہیں. میں نے کہا آپ کے ساتھ عورت ہیں, کہیں پریشان نہ ہو جائے. میں نے کہا حدیث شریف میں دعا آسانی کی ہے, مشکل کی نہیں. حج کی یا عمرے کی دو دعائیں ہیں, اللہ میسر ہو خدایا آسان فرما, و تقبل ہو خدایا قبول فرما. تو پیغمبر کی خواہش اور امت کے لیے مہربانی یہ کہ لوگوں کے ساتھ سہولت پیش آئے, نہ کہ دقت. میں نے کہا دقت کی باتیں نہ کرو, بہت مشکل ہے, پناہ مانگو دقت و گرانیوں سے, خدایا آسانی عطا فرما. میں نے ان کو کہا کہ یا تو بیوی کی وجہ سے آپ رات کو جا کے رمی کر لیں تو یہ بھی ساتھ ہو تو کوئی حرج نہیں, رات کو رش اس زمانے میں بہت کم ہوتا تھا, اور یا یہ کہ اگر دن میں کرنا ہے تو آپ کر لیں, بیوی کو نہ لے جائے, عورتوں کو چھوڑے. اور اگر اور دقت و گرانی ہے تو تینوں دن کی چھوڑ دو, آخر میں فی فرد ایک دم دے دو, کوئی کراہیت نہیں. تو میرے ساتھ ایک بڑے بزرگ عالم تھے, ایک نہیں 8-10 تھے, حضرت مولانا سنجان صاحب، مفتی فرید صاحب، مولانا وہ شیخ الحدیث شیر علی شاہ صاحب، اور بھی کئی علماء تھے. وہ طالبان دور تھا، وہ طالبان نے فری فنڈ میں ان کو بھیجا تھا سرحد کے مولویوں کو. ہم یہاں سے اپنے حساب سے گئے تھے. وہ بڑے حیران ہو گئے، مجھے کہنے لگے یہ تو بڑا آسان کر دیا. میں نے کہا یہی مسئلہ ہے جو میں بتاتا ہوں، اور سے سن لے، اس میں تنکے نہ مارے. وہ تنکے مار مار کے لوگوں کو ٹھکانے لگا چکے. چنانچہ ان میں سے ایک بزرگ، انہوں نے میری بات نہیں مانی اور اپنے حساب سے چلے گئے. جب واپس آئے ماتویرا فقی تھے واقعی، وہی لنگنے میں کلاؤ شو چشمے میں لاڑے وہ دکا سرا روان ہو. میں ماں خدا تبھی جگہ سے مکہ ہوتا نا من لچی یخش میں، اس رش کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ اپنے فضل و احسان سے کل عالم کے حاجیوں کو سہولتیں اور آسانیاں نصیب فرمائے. حج کوئی گپ شپ نہیں ہے کہ بس یہاں سے منہ چوپے ہاتھ پیر کے چلا گیا، وہاں سے کبڈی لڑ کے آ گیا. حج جان دینے کے برابر عمل ہے، جان دینے کے برابر حج کیا ہوا ہے. حج کر کے آ جاتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہاں حج کیا ہے، کہتے ہیں جی وہاں. میں نے کہا نہیں، یہ تو لگتا ہے کیماڑی اور ڈاکیاٹ سے آیا ہو. جیسے مولی گاجر گیا تھا اس طرح مولی گاجر واپس ہوا. صفن صفا لا ترا فی آئے ہوا، جہاں ایک بال چہرے پہ نہیں ہے. یہ حج ہے؟ یہ تو حج کا مذاق اڑانا ہے، تمسخر کرنا ہے، شاعر اللہ کو اپنے خلاف بنانا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے اور اپنی کمی کوتاہی پورا کرنے کی ہمت دے. منا کے اندر جس جگہ یہ لوگ احرام کھولتے ہیں، وہ جگہ غیرتی مومن سے دیکھی نہیں جائے گی. جیسے حاجی ایک دوسرے کی داڑیاں مونگتے ہیں، لگتے ہی نہیں کہ حاجی، صاف لگتے ہیں کہ حرام مال پر آئے اور گناہ کر کے یہاں آئے. ان میں نہ خوف خدا ہے اور نہ خشیت ہے. بکرے اور مینڈے تو کم کٹیں، یہ داڑیاں سنت رسول زیادہ کٹ رہی ہیں. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. میرے بھائیوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. اند کے پیش ہو تو گفتم غم دل تھر سیدن. ایک فارسی شاعر کہتے ہیں کہ تھوڑا سا بیان کر کے اور دل دھڑک رہا ہے کہ دل آزرد شوی ورنہ سخن بے سیارس، کے غمگین ہو جاؤ گے ورنہ باتیں اور بھی معلوم ہو جائے کہ حاجی اور مزاجی کیا حرکتیں کر رہے ہو. ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ایک مقدس مقام پر ہم آئے ہیں جس کو اللہ نے زندگی میں ایک دفعہ فرض فرمایا ہے. مشکل بہت زیادہ ہے. ایک ہی حج کافی ہے. پیغمبر مرسل النبی الخاتم والمختم نے اسلام آنے کے بعد ایک حج کیا ہے. کیا حج ہے؟ کتاب الحج کی تفصیلات نہیں ختم ہو رہے. یہ طے کرنا مشکل ہے کہ آپ قارن تھے یا متمتع تھے یا مفرد تھے. اللہ جزائے خیر دے حافظ ابن حجر کو، لکھ دیا ہے کہ والحق کو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان قارنا. سچ بات یہ ہے کہ حضرت کا حج قران تھا. حاجیان صاحبان جیسے ان کو تربیت دی جاتی ہے، کہیں سکھاتے ہیں تو یہ بھی سکھاؤ نا کہ توبہ قبول کرانا ضروری ہے، اور گناہ سے توبہ کرو گے تو توبہ قبول ہوگی. اگر اس کپڑے کے اندر نجاست پڑی ہوئی ہے، کوئی سی بھی نجاست ہو، اور میں اس کے اوپر سے بہت صابن اور سرف اور کیمیکل ڈال رہا ہوں، فقہا کا اجماع ہے کہ یہ کپڑا پاک نہیں ہوگا. نجاست اپنی جگہ موجود ہے، کیسے پاک ہو؟ آپ کا سرف صابن کیمیکل سب دریا میں بہ گیا، شیطان کی روح پہ گیا. آپ وہ نجاست ہٹا دیں اسے، نرے پانی سے مسجد کے ٹوٹی سے تین دفعہ دھو لے، انہیں چھوڑ لے، کل کائنات کے علماء متفق ہے کہ کپڑا پاک ہوگا. تو توبے کے لیے کوئی جاپانی طریقہ نہیں چاہیے، نہ توبے کے لیے کوئی ہیچ پیچ چاہیے، توبے کے لیے آپ کا صدق قلب اور گناہ اور معاصی کا فوری ترک یہ لازم. غزالی نے احیاء میں لکھا ہے وَالتَّوْبَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْهَا تَرْكُ الْمَعْصِيَةِ حَالًا وَالنَّدَمُ عَلَى مَا مَضَى وَالْعَزَمُ بِعَدَمِ اِتِيَانِهِ فِي مَا عَتَى. توبہ تب قبول ہوگی کہ گناہ فوراً چھوڑ دے. تو وہ تو داڑھی مونڈ رہا ہے، داڑھی مونڈنا اگر اس کو گناہ نہ سمجھے جائے تو کفر ہو جائے گا. یاد رکھنا، معصیت کو معصیت نہ کہنا فقہا کہتے کفر کا باعث ہے، اور اگر گناہ سمجھتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو توبہ قبول نہیں. مجھے داڑھی مونڈوں پر بہت افسوس ہے اور بہت دکھ ہے مجھے اس کا، اور اس سے زیادہ غم و صدمہ مجھے علماء سے ہے. مجھے تو شکوہ ہے اس میر انجم سے، میں ایک داڑھی مونڈا حج کر کے آیا، ذرا پیسوں والا تھا، 10-15 مولوی بڑے بڑے سوٹ پہن کے پخیرا لے، جسے پخیرا لے پخیرا اچھا تھا بس خیر دے یہ حج نمائے خدا دے حج شوے دے یا میں تو کہنا کلمہ ہوا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول. میں نے کہا یہ بات صحیح ہے کہ جب گناہ سے توبہ نہ کی جائے تو گناہ توبہ قبول نہیں ہے؟ اس نے کہا بالکل یہ تو ہے. میں نے کہا داڑھی مونڈنا گناہ ہے یا نہیں؟ کہا بالکل گناہ ہے. میں نے کہا اس حاجی صاحب کی داڑھی نہیں ہے، آپ اس کو کہتے مبارک ہو، یعنی حج سے خالی ہاتھ آنا مبارک ہو، یہ کہہ رہا ہوں لبر چٹو گیا اور لبر چٹو واپس آ گیا یہ مبارک ہو. آپ اس کو دیکھ کے کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، توف ہو یا چرخ گردو توف ہو، کہ اتنے بڑے مقام کو بھی آپ کو دھکا دے کے بھیجا کہ نہیں تو یہاں بھی ناقابل قبول ہے. مجھے کہتا ہے آپ کی طرح، میں نے کہا رہنے دو، ان باتوں کے ذریعے دھوکہ دے رہے ہو. مسائل شریعت کے سب یکساں ہیں، کوئی حق بولتا ہے کوئی حق دباتا ہے اور قتل کرتا ہے، بس اتنا بات. اللہ قرآن میں یہود کو کہتے ہیں لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں حق کے ساتھ نہ حق ملا کے ظاہر کرتے ہو، وتکتمون الحق، اور اصل مسئلہ چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، تم سب جانتے ہو. یہ اس لیے کہ یہود تھے تو ان کو کہا گیا، اور اگر امت محمدیہ حق چھپائے حق دبائے تو یہ زیادہ سزا کے مستحق ہے، کیونکہ اپنوں سے تو زیادہ ہی گلہ ہوتا ہے. اس لیے نویری نے لکھا ہے نہایا میں کہ للحق کے ثلاثۃ حق، حق کے بھی تین حق ہیں، یہ حق ہے وہ حق ہے، وہ کیا حق دکے ہوئے. تو نے کبھی حق کے راستے پہ سوچا بھی ہے کہ حق کس کو کہتے ہیں؟ حق کس کو کہتے ہیں کہ کندھے پہ کلاڑا پڑا ہوا ہو اور اس کے گلے میں ایک کلاشن کو، یہ حق ہے. للحق کے ثلاثۃ حق، الاول معرفتو، اس کو سمجھنا چاہیے بھائی حج کا کیا طریقہ ہے، حرمین کی زیارت کیسے کی جائے گی، کس کس غلطی سے بچنا ہے. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حج کے دوران ایک عربی آیا، زبردست جبہ پہنا ہوا ہے، خوشبو کے اندر تر بتر ہے. حضرت سے کہتا ہے کیا حال ہے میرا، میں نے تو جبہ بھی پہنا ہے اور خوشبو بھی خوب لگائی. حضرت نے آنکھیں بند کی، آئے آنکھیں بند فرمائے، وہی شروع ہو گئے. اتنا اہم مسئلہ ہے، حالت حرام میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ حج ہو رہا ہے اور اس میں غلطی پر غلطی ہو رہی ہے، یک دم آنکھیں بند ہوئی. جب آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی بیٹھے بیٹھے تو صحابہ سمجھ لیتے کہ وہی شروع ہو گئی، اوپر سے رومال چادر کوئی ڈال لے کہ لوگ نہ دیکھیں. تھوڑی دیر بعد آپ نے رومال اٹھایا اور باہر تشریف لائے اور فرمایا این السائل، وہ پوچھنے والا کہاں ہے، ردو فوراً بلاؤ. فرمایا اما جبتو کا فانتزعها، جبہ فوراً ہٹاؤ، واما طیبو کا فاغسل ہو، اور جسم سے خوشبو فوراً دور کرو. ثم فعل کما یفعل الحاج، پھر وہی کام کرو جو اور حاجی کر دے. علماء دین کہتے ہیں ان مسائل میں باقاعدہ وہی نازل ہو گئی سمجھانے کے لیے کہ حضرت یہ طریقہ ہے اس کا، اس نے جبہ پہنا ہوا ہے، وہاں تو کفن کی طرح دو کپڑے ہوتے ہیں جسم پہ، اور وہ بھی ان سے لے، خوشبو تو ہر طرح منع ہے، چھوٹی بڑی، نیلی پیلی، رنگ والی، مہک والی، سب خوشبو مطلق منع ہے. بعض فقہا تو احتیاطاً اس کھانے پینے اور پھل فروٹ کی بھی اجازت نہیں دیتے جن کی خوشبو مہکتی ہو، اگرچہ مجھے اس پہ نظر ہے اور بحث ہے، احتیاط کرتے کہ لوگوں کا احرام خراب نہ ہو جائے، لوگوں کی عبادات متاثر نہ ہو جائے. تو حق کے بھی تین حق ہے، ایک یہ کہ اس کو پہچان لو، سمجھ لو. بھائی کتابیں لکھی گئی یار، علماء کے لیے تو دریائے بڑے بڑے. ما من کتاب من فقہ ولا حدیث الا فیہ کتاب الحج والعمرہ مال ہدایا والجنایات. اور اردو میں ہمارے بزرگوں نے فقی الہند اور محدث الہند، مولانا رشید احمد گنگوئی نے زبدۃ المناسک لکھی ہے، اب یہ ہماری طرف سے چھپ رہی الحمدللہ. تمام بزرگوں کا وہی مطالعہ میں رہا ہے. حضرت مفتی شفیع نے لکھا ہے احکام حج، بہت اچھی کتاب، بہترین ہے. اور استاد محترم مولانا ادریس میرٹی نے آپ حج اس طرح کیجئے اور آپ عمرہ اس طرح کیجئے کتاب کا نام رکھا ہے، بہترین کتاب ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا سال ناغا نہیں ہوا ہے. تو جو آدمی جتنا زیادہ حج اور عمروں میں رہا ہو اتنا ان پر مسائل اور باریکیاں کھلتی ہیں، سینکڑوں مسائل ایسے پیش آ جاتے ہیں ہم بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ بھائی اس کا کیا حال ہے. لا الہ الا اللہ، اور سنا ہے کہ حج اور عمرے کے عبادات میں یہ شامل ہے کہ بڑے بڑے فقہا، بحار و زخار، وہ بھی متحیر ہو جاتے ہیں. یہ دیکھا نہیں کہ پیغمبر سے پوچھا گیا، ہاں کون آ گیا، اور اس نے کہا جی یہ میرا جبہ ہے، یہ میری خوشبو ہے، میں آپ کے ساتھ حج میں ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کو کیا اللہ نے سینہ دیا ہے، کیا کمال شفقت و محبت ہے، فوراً آپ وحی کی کیفیت میں چلے. صحابہ نے اوپر سے چادر ڈالی، اور چند لمحوں کے بعد ثم سر آن ہو بخاری میں ہے، کیفیت ختم ہو گئی. آپ نے کہا کہاں ہے وہ جبہ پہنا ہوا خوشبو میں لت پت، بلاؤ اسے، اور خود سمجھایا اس کو. تو حاجان صاحبان ہمارا سرمایہ ہے، ہمارے بھائی ہے، چھوٹے اور بڑے، اور کم نیکیوں والا اور زیادہ نیکیوں والا. ہمیں دکھ ہے کہ یہ لوگ سچی توبہ کر لے اور واقعی حج کا حق ادا کر لے. وہ ایک شخص مجھے ملا، کہتے ہیں یہ حج تو میرا ایسے ہی ہے. میں نے کہا کیوں؟ او جی اتنی غلطیاں ہوئی ہیں، پھر آؤں گا. میں نے کہا خدا کا خوف کرو. عرفات میں مجھے کہہ رہا، میں نے کہا وہ بابا یہاں ہر شخص کے گناہ معاف ہوتے ہیں سوائے پانچ آدمیوں کے، شرک اور بدعت کرنے والا یہ ایسے ہی آتے جاتے ہیں خالی ہاتھ، ان کا کچھ بھی نہیں. آکل الربا، سود خور اور سود چور، آکل والدین، ماں باپ کا آگ کیا ہوا جب وہ معاف نہ کرے. مدمن الخمر، شراب کا عادی. قاتل النفس، نہ حق قتل کرنے والا، اور اس نے کوئی اس کا کفارہ اور قصاص ادا نہیں کیا، دیت ادا نہیں کی. یا کسی ایسے گناہ کا مرتکب جس کا گناہ ہونا سب کو پتا ہے اور یہ توبہ نہیں کرتا. تو میں نے کہا آپ اس طرح نہ کریں، آپ اللہ کے حضور روئے معافی مانگے اور آپ کا خدایا میری نماز میں بھی کمیاں ہیں، میرے روزے میں بھی ہے، کون سی چیز ہے جس میں ہماری کمال حاصل ہے، ہمیں توبہ کرو، اور اللہ سے معافی مانگ کے کہے یا اللہ میرے یہ ٹوٹا پھوٹا حج جو ہے اس کو بھی قبول فرما. وہ جو جبہ پہنا ہوا تھا وہ خوشبو میں پورا نہا کے آیا تھا، پیغمبر نے اس کو نہیں کہا کہ آپ اگلے سال فرمایا، نہیں، بس جبہ اتارو اور خوشبو دھو لو اور حج جاری رہو. تو لوگوں کے امیدیں بھی بڑھانی ہے، ان کو کام میں بھی لگانا ہے اور انہیں اللہ کے قریب کرنا ہے. اس لیے حق کے تین حق، ایک پہچاننا اور جاننا، دوسرا اس پر ڈٹا رہنا. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ حق ہے تو پھر پیچھے مت ہٹو. جس گل کو دل دیا ہے اور جس پھول پر فدا ہوں، یا وہ بغل میں آئے یا جان قفس سے چھوٹے. اور تیسرا یہ کہ پھر اس کے مخالف، اس کے دشمن، اس کے بدخواہ، اس کے جو منفیات ہیں ان کا رد بھی کرنا پڑے گا. وبہذا القدر نکتفی الیوم وللہ الحمد اول و آخرہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الحمد لله جل وعلا الذي خلق الأرض والسماوات العلى وهو الله إله في الأرض وإله في السماء الرحمن على العرش استوى له ما بين أيدينا وما خلفنا وما تحت الثرى الذي جعل القمر نورا والشمس ضياء ألا له الأسماء الحسنى تبارك الله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك وتعالى وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتموا الحج والعمرة لله. وقال الله تعالى الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال صلى الله عليه وسلم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وقف عرفة فقد حج. وفي رواية: الحج عرفة. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور جزاؤه الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة واسويلا. الله أكبر كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرزا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغزهم فببغزي أبغزهم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ جو دعا کے آداب بیان کرتے ہیں کہ دعا کی ابتدا درود شریف سے نہ ہو، تو یہ صرف دعا تک ہے یا اور بھی تمام امور میں، جس جس عمل میں کہ اول و آخر درود، اول کا لفظ کاٹے، یہ غلط اور خلاف شرع و حدیث کے خلاف ورزی ہے. حدیث میں اول اللہ کا حمد و ثنا ہے. جتنے بھی اعمال اور وظیفوں میں کہ اول و آخر، وہاں بھی اول کا لفظ غلط ہے. آخر میں تو درود شریف یقیناً افضل الاعمال ہے. پیغمبر ہے بھی آخر الرسل، آخر الانبیاء، آخر الشرع، آخر الادیان، لیکن یہ جو ابتدا میں من گڑت بات مشہور ہوئی، پیغمبر نے اس کو منع فرمایا اور فرمایا جب تم کوئی کام شروع کرو تو اللہ کے حمد و ثنا سے اس کے بعد درود شریف پڑھو اور پھر جو مانگو جو کرو اللہ مدد کرے گا. عمل الیوم واللیل ابن سنی، صفحہ 131. جی، جب والدین کے آپس میں اختلاف ہو تو اولاد کو کس کی طرف داری کرنا چاہیے، جبکہ بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ والد نا انصافی، عموماً والد ہی ملزم سمجھا جاتا ہے، یا تو اس لیے کہ وہ طاقتور ہے یا اس لیے کہ چونکہ وہ مرد ہے. بہرحال والدین دونوں واجب الاحترام ہیں. اولاد کو ایسا سلوک کرنا چاہیے کہ دونوں میں سے ایک کی بھی بے ادبی نہ ہو جائے. دونوں کا دل رکھنا اور آپس میں صلح کرانا مناسب معلوم ہوتا ہے. احادیث مبارکہ میں بچے کے پیدا ہونے کے فوراً بعد غسل کا حکم کیوں نہیں ہے؟ غسل کا حکم تو ہے، کس کو نہلانا چاہتے ہیں؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو نہلاتے ہیں نا، آپ کو معلوم نہیں ہے. تو طواف قدوم سے کیا مراد ہے؟ حاجی یا معتمر جب حرم داخل ہو جائے تو کعبہ شریف کا جو پہلا طواف ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک طواف کیا جائے، اس کو طواف قدوم کہتے ہیں. قدوم کے معنی آنا، اور آنے کے فوراً بعد طواف کرنا. ایک تبلیغی بھائی فرماتے کہ بچوں کو جو حفاظتی ٹیکے لگوائے جاتے ہیں بیماری سے پہلے، وہ کہتے ہیں کہ جب بیماری نہیں ہے تو علاج کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو تبلیغی ہے، مولوی نہیں ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے مسائل میں دخل دینے کا؟ قبل از وقت بھی احتیاطی تدابیر کے طور پر معالجہ شامل ہے، اس قبل از وقت بھی علاج سنت ہے. کیا مستحق سید کو زکات دینا درست ہے؟ نہیں، مطلب کہ مستحق تو اس اعتبار سے ہے کہ وہ غریب ہے، مسکین ہے، تنگ دست ہے، تو سادات کو زکات منع فرمایا. چاروں ائمہ متفق ہے اور چاروں مذاہب میں مفتا بھی قول یہ ہے کہ سادات کو زکات یا واجب صدقات نہیں دیے جائیں گے، اور جو دیے جاتے ہیں وہ دوبارہ دیے جائیں گے. ہاں، اور چیزوں سے کرو. فجر کی سنت اگر قضا ہو جائے تو اشراق کے وقت پڑھنا جیا، امام حسن ابن زیاد نے امام اعظم سے نقل کیا ہے. رمضان کے آخری جمعے کو چار رکعت نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھے رکعت میں فاتحہ، یہ وہ کیا درست سے درست نہیں ہے، کمزور بات ہے. کچھ لوگ کھانے کے ڈش حلیم کو دلیم کہتے ہیں کیونکہ حلیم اللہ کا نام ہے. کیا اس کی کوئی بکواس کر رہے ہیں؟ اللہ کا نام حلیم ہے، حلیم بھی آرام آرام سے کھاؤ، گرم ہوتا ہے، حلم پیدا کرو اپنے اندر. اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں جو خاص ہیں، جیسے اللہ اور رحمان، کچھ نام ایسے ہیں جو اور چیزوں کے بھی ہیں، وہ جائز ہیں. بعض نارم پانی پینے سے منع کرتے ہیں. مولانا اشرف علی صاحب نے بہشت زیور میں لکھا ہے کہ بعض لوگ نیند سے بیدار ہوتے ہی پانی پیتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی کبھی اس سے یک دم فوت ہو جاتا ہے. وساوس و شبہات کو دفع کرنے کے لیے تلاوت کی زیادت یا نوافل زیادہ پڑھ جائے. ایک شخص کے چار پاس مدرسے کے کچھ روپے ہیں، اس سے مدرسے کوئی جائز کاروبار کر سکتا ہے؟ مدرسے کے ہیں تو مدرسے کے حوالے کر لے، وہ کیوں تصرف کرتا ہے؟ یا اس پر گواہ مقرر کرے کہ یہ میرے پاس رقم ہے اور یہ فلاں مدرسے کا ہے، میں اس کو خرچ کر کے تجارت میں ڈال کے ان کا فائدہ چاہتا ہوں. چار آدمیوں کو گواہ بنائے تاکہ آئندہ یہ خیانت نہ کرے، فائدہ ہو جائے گا تو چور ہو جائے گا، دے گا نہیں. پھر مرحومین کی جانب سے قربانی کی جا سکتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی جائے. صدہا صلحا اولیاء، بزرگان دین نے انبیاء و مرسلین، صحابہ و متقین کی طرف سے قربانیاں کی ہیں. اللہ عافیت صحت، آمین. جزاکم اللہ خیر. دیہات میں جاری شدہ جمعہ کو اگر پڑھتے رہے تو کیا زہر کی نماز ساکت ہے؟ ساکت ہے، ایک نماز ہوگی، یا جمعہ ہوگا یا زہر ہوگی. احتیاط و زہر کا قول باطل و غلط ہے. ہم آٹھ بھائی ہیں، سب ایک ساتھ رہتے ہیں، رمے سے بعض بھائی انفرادی طور پر پیسے جمع کرتے ہیں، وہ نصاب سے زیادہ ہے. اب ان پر قربانی الگ ہے یا نہیں؟ کیونکہ آپ نے گزشتہ جمعے میں فرمایا کہ جو ایک چولہا پر رہے، ہاں یہ بات صحیح ہے کہ وہ ایک ہی گھر سمجھا جائے گا، جو ایک ہی چولہے اور ایک ہی کھانے پینے پہ شریک ہے وہ ایک ہی گھر ہے، ان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے. حدیث میں ہے علی کل اہل بیت ادھیہ، ایسے ہر گھر پر ایک قربانی ہے. لیکن مالداران اور متمولین جن کی کمائی بھی علیحدہ ہے اور ان کے پاس موڑی پونجی بھی علیحدہ موجود ہے، وہ علیحدہ بھی کر لے تو بہتر اور افضل ہے. کیا والد اپنے صاحب حیثیت اولاد کی طرح سے قربانی کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے، ان کو بتا دے کہ آپ کی قربانی بھی میں کر رہا ہوں، جیسے خاون بیوی کی طرف سے کر سکتا ہے. اللہ آپ کو، آل و عیال کو، تمام مسلمانوں کو حرمین شریفین بار بار آنا جانا نصیب، ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، توفیق کے ساتھ. حضرت چند قول میری دراز سے کچھ رقم غائب ہو گئی، بہت پریشان ہوں. کیا اس سلسلے میں سورہ یوسف پڑھے اور حلوہ بروح پاک گن شکر بدے آیت اقدس فرید الملت والدین؟ حضرت گنج شکر اور نظام الدین اولیاء کے ثواب کے لیے عصر مغرب کے آس پاس فقراء مساکین کو حلوہ کھلائے، ثواب ان کو بخشے، خیر ہو جائے گی. ایسا نہ ہو کہ رقم کم ہو اور حلوے کا خرچہ زیادہ ہو، بہتر یہ کہ وہی اسی رقم پہ نیت کر لے. کبھی کبھی بغیر ارادے کے بھی خیرات اور صدقات ہو جاتے ہیں. میرے شادی کرنے کا پتہ نہیں سال ہو گیا، ابھی تک 6 سال ہو گئے، اچھا ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ سے دعا مانگے اور ہر فرض نماز کے بعد جب دعا مانگنے لگے تو سورۃ آل عمران میں جو حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃً طیبہ انک سمیع الدعا، شوق و ذوق سے پڑھے، کم از کم 3 مرتبہ تو پڑھے، اور صبح و شام 10-10 مرتبہ یا عزیز ہو یا جمیل ہو، عزیزن جمیلن ملکن کبیرن، رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین. 10-10 مرتبہ صبح و شام اس طرح پڑھے اور بے انتہا کثرت سے استغفار پڑھے، انشاءاللہ جلدی اللہ تعالی خوشی نصیب کرے. میری امی وفات پا گئی، ان کی مغفرت، آمین، اللہ تعالی بخشش فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. جنہوں نے مرحومین کے لیے کہا ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے، جن کے بیماران ہیں اللہ ان کی تکلیفیں بیماریاں دور فرمائے، جو کسی اور گھٹن اور غم میں ہے اللہ ان کی مدد و دستگیری فرمائے، جو حج اور حرمین جانا چاہتے اللہ آسانیاں نصیب فرمائے، جو جا چکے ہیں اللہ انہیں خوب صحت عطا فرمائے، حفاظت عطا فرمائے، مناسک حج کی ادائیگی اعلیٰ طریقے سے نصیب فرمائے، حاضرین مجلس کی دعائیں قبول فرمائے، مراد عطا فرمائے، پریشانی رفع دفع فرمائے، دونوں جہانوں کی سرخروئی و کامیابی نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.